الرحیم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ اتوار کو آپ درمیان میں سے نکال دیں کہ اس دن ایک ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اس کو پورا کیے بنا چارہ نہیں تھا. اس سے قبل آپ کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ تین سوالات کے جوابات ہوں گے. ان میں سے پہلا سوال ایک صاحب نے بہت علمی بات دریافت فرمائی تھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو فتوے ہیں جس پر چاہے عمل کر لیا جائے, اور اس کے جواب میں عرض کیا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول ملے اس پہ عمل کر دیا جائے, اور اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ دین سے آزاد ہوتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ یہ ڈر ہے کہ وہ کفر تک نہ جا پہنچے. پھر اس پہ انہوں نے بہت برہمی کا اظہار فرمایا تھا, اور وہ ان کے غصے کی آنچ ادھر تک بھی پہنچی, اور عرض کیا تھا کہ ایسے علمی مسائل میں اتنا زیادہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. سب کو چاہیے کہ علمی مسائل میں بھی اور زندگی میں ایک دوسرے سے کسی بھی موقف پر اختلاف کو سہنا سیکھے. ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ مخالفت نہیں ہوتی, اختلاف ہوتا ہے, اور اگر مخالفت ہوتی تو نزاع کا عالم بھی ہوتا, کوئی دم توڑتا اپنے عقیدے میں نظر بھی آتا, کوئی شکست اور فتح کے ڈنکے بجائے جاتے, ایسے ہرگز نہیں, اور نہ ہم چاہتے ہیں نہ کبھی ایسے ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم دلائل سنتے بھی ہیں, دلائل دیتے بھی ہیں, دلائل سے مانتے بھی ہیں, دلائل سے کسی چیز کو منوا لیں یہاں تک بات بھی نہیں ہے, بس دلائل دے دیتے ہیں, اس کا جی چاہتا ہے مانے, نہیں جی چاہتا اور جو رائے دی جاتی ہے یا فتویٰ اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کوئی لوگوں پر مسلط کیے گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک گورنر شام میں لوگوں کو اسلام پر مجبور کر رہا ہے کہ کافر مسلمان ہوں, اور جو نہیں ہوتا اس پر ایک تو وہ ٹیکس زیادہ کرتا ہے, دوسرے ان کی حفاظت ذمہ داری کے لیے مسلمانوں کو جو اپنا فریضہ انجام دینا ہے اور جو اس میں خرچ آئے گا ان کی سیکیورٹی کے لیے اس میں کچھ تعاون وہ بھی کریں گے, اس مد میں وہ پیسے زیادہ لیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا, بہت سخت ڈانٹ پلائی, कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जितने पैसे शरीयत ने मुतय्यन किए हैं उससे एक पाई भी ज्यादा मत वसूल करना। और मुझे इत्तला पहुंची है कि तुमने लोगों पर टैक्स लगा दिया है, तो इस टैक्स को खत्म करो। वही हक और तू बर्बाद हो जाए, तू तबाह हाल हो जाए। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दें, इसलिए थोड़ा ही भेजा था कि वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे। तो इसलिए अपने दलाइल आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि आप अपने भी दलाइल दें और आप हमसे इख्तलाफ करें। ऐन मुमकिन है कि हमारी दलील कमजोर हो और हम उसे वजनी महसूस कर रहे हों और हम किसी गलत चीज के प्रचारक बने, इम्कान तो बहरहाल है। इसलिए बात सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जो आपसे अर्ज की थी वो ऐसी छोटी सी चीज नहीं है। बाज दिन ऐसे गुजरे हैं कि आपकी इस बात के लिए वो चीजें जो मुद्दतों पहले पढ़ रखी थी और मुख्तसरन एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में से जिसका कॉल मिल जाए उस पर अमल कर लो, ये जायज ही नहीं है और ये अमल कुफर तक पहुंचाता है। इन दो जुमलों के लिए इसके पीछे पूरा एक इल्मी मैदान है। इसलिए आपकी खिदमत में इन दो जुमलों की तशरीह के लिए बाज दिनों में 18-18 घंटे पढ़ना पड़ा। ये वो मुबाइस हैं जो अपने तालबिल्मी के जमाने में ही निपटा चुके थे। अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ाने का जब मौका आया तो ये बात उस सब की सामने थी। अब हम आते हैं असल बहस की तरफ। आप इतना तो यकीनन जानते हैं और तमाम मुसलमान जानते हैं कि जब कोई हुक्म कुरान करीम से साबित हो जाए तो उसके खिलाफ कोई सहाबी किसी भी दर्जे का, ख्वाब खुलफाए राशिदीन रजी अल्लाह अन्हुम में से ही क्यों ना हो, उसकी बात नहीं मानी चाहिए। एक सहाबी वो फतवा देते हैं जो कुरान करीम के खिलाफ पढ़ता है तो हम उसकी तावील और तौजीह करेंगे। हम ये कहेंगे कि उन्हें समझ नहीं आई। हम ये कहेंगे कि कुरान के इस हुक्म को जिस तरह से वो समझे हैं हकीकत वो नहीं है। उन्होंने जो कुछ फरमाया है उनसे नकल सही नहीं हुआ। किस किताब में किस रावी ने ये बात लिखी है या किससे सुनी है, क्या ये सारा सिलसिला दुरुस्त है, ये दूसरी तावील और तौजीह की जाती है कि एक तो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु वो जैसे इस आयत को समझने का हक था वैसे नहीं समझ पाए, या जिन लोगों ने इसको नकल किया है क्या नाकिल सारे दुरुस्त है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक सहाबी रजी अल्लाह किसी चीज को अपने तई बहुत बड़ा समझते हैं और वक्ती तौर पे कुरान करीम की आयत वो पस पर्दा चली जाती है और वो कोई फतवा दे देते हैं और उस फतवे पे बाकी अकाबिर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम समझा देते हैं और अर्ज कर देते हैं कि हजरत की बात ऐसे नहीं ऐसे। जब भी किसी सहाबी का फतवा कुरान करीम के खिलाफ होगा जरूर उस फतवे को छोड़ा जाएगा और कुरान की बात को माना जाएगा। आप देखें ये दौरे खिलाफत में पेश आया है और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु इसी बात पर नाराज हुए और उन्हें मालूम हुआ कि फलां जो गवर्नर हैं वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु ने बुलाया और तंबीह फरमाई तो लंबी हदीस का एक मुख्तसर खुलासा सा ये है कि उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मुझसे ही आप कह रहे हैं, अपने अपने बहनोई कुद्दामा की खबर नहीं दी, कुद्दामा शराब पीते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चौंक गए क्योंकि कुद्दामा बहुत बहुत बड़े सहाबी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ा मुकाम था बदरी थे। और उन्होंने कहा आप अगर मुझ पे एतबार नहीं करते ना करें ये अबू हुरैरा हैं इनसे पूछे, इनके सामने वो शराब पीते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खामोश हो गए और खत लिखा और किसी को भेजा जैसे कि उनका दस्तूर था कि कुद्दामा मेरे भैनोई हैं और फरमाया जिस हाल में कुद्दामा को देखो बस उसी तरह पकड़ के लिया। ये अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु का ऐसा हुक्म था कि अगर कोई घर से बाहर था तो अंदर नहीं जा सकता था, खाना खा रहा था तो खाना पूरा नहीं कर सकता था। मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा रजी अल्लाह अन्हु उसी हालत में बांध के बिठा देते सवारी। और हुआ यही, और जब वो पहुंचे हैं तो उमर रजी अल्लाह ने कहा कि मैंने आपके मुतअल्लिक एक गुफ्तगू सुनी है और उस पर अबू हुरैरा गवाह हैं, आप बताएं क्या मामला है। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन किसी को गवाह बनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपको बता रहा हूं कि मैं पीता हूं और मेरे लिए खुदा की किताब से इजाजत। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु और चौंके और फरमाया खुदा की किताब में शराब पीने की इजाजत तुम्हारे लिए ये कैसे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है जिन्होंने शराब पी और अल्लाह से डरने वाले, तो मैं अल्लाह से डरने वाला हूं और मैंने पी है और पीता हूं, मेरे लिए कोई हर्ज नहीं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का बुरा क्या कहते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कुद्दामा शराब पीते हैं या नहीं, मैंने तो बस ये देखा है कि मेरे और गवर्नर के सामने इन्हें कै हुई थी और उस कै में शराब थी, बाकी इन्होंने पी है नहीं पी मैं इसमें इतने मोहताज थे गवाही देने में लोग। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा हो ही नहीं सकता कोई कै करे उस पर शराब हो और उसे पीना हो पहले से। इस पे उन्होंने कहा कि कोई गवाही की जरूरत नहीं मैं खुद बताऊं। सैयदना उमर रजी अल्लाह का अख्तफी तावील, कुद्दामा आपने कुरान को समझने में गलती की उसकी तफसीर। ये आयत तो नाजिल हुई है हमारे सामने ही और वाकया ये है कि उहद में जिन सहाबाए किराम रजी अल्लाह की शहादत हुई है शराब उनके पेट में थी, तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास किया कि तो शराब पिए हुए थे, जिस पे अल्लाह ने आयत नाजिल की और अल्लाह ने कहा कि हमने उस वक्त तक हराम ही नहीं किया था शराब को, कोई हर्ज नहीं है, जिन्होंने पी और मेरी राह में शहीद हुए हमने तो हराम ही नहीं किया था। फरमाया शराब के हराम होने का हुक्म तो कुद्दामा उसके बाद नाजिल हुआ है, तो जो पहले हो गया उस पर क्या बात करनी है। इस पे वो चुप हो गए। आपने देखा उनके कौल में और कुरान की हुरमत खमर के कौल में आपस में मुतजाद हुए, किसी ने नहीं। अज़्ज़म रज़ी अल्लाह का कुदामा को दुर्रे लगा, अर्ज किया गया ये बीमार है। फिर दोबारा फिर से बारा फिर अज़्ज़म रज़ी अल्लाह एक दिन का कुदामा को दुर्रे लगाओ, चाहे वो बीमार है या सेहतमंद, कुदामा मर जाए ये ज्यादा बेहतर है मेरी सजा से, बजाय इसके कि मैं अल्लाह के यहां पेश हूं और अल्लाह मुझसे कहे कि अपने बहनोई पे इंसाफ से हद जारी नहीं की, अल्लाह आपकी पकड़ से ज्यादा बेहतर यह है कि इंतकाल कर। चुनाचे इस बीमारी की हालत में भी हद जारी की गई, वो नाराज हो गए। दो फिक्रों में और जरा सा किस्सा है, वो ये कि अज़्ज़म रज़ी अल्लाह जब आखिरी हज पे गए थे तो कुदामा उनके साथ थे पूरा काफिला, लेकिन कुदामा नाराज हो गए थे। कई बरस उन्होंने अज़्ज़म रज़ी अल्लाह से कोई बात नहीं की। अमीर मोमिनीन भी थे कि ठीक है कानून नाफिज हुआ है, होते हैं तो हो नाराज। फिर अज़्ज़म रज़ी अल्लाह आखिरी हज में जब वापिस आए तो शहादत से चंद दिन पहले शायद देखा दफ्तर ही रह गया होगा, तो सोते में उठ बैठे और अपने नौकर से कहा, गुलाम से, के कुदामा को बुलाओ। तो वो नहीं आए। फिर अज़्ज़म रज़ी अल्लाह उनका फौज को कहो उन्हें पकड़ के मेरे सामने ले आए, तो जबरन फौजी पकड़ के ले आए। तो अज़्ज़म रज़ी अल्लाह दोनों हाथ फैलाती है और फरमाया, उससे सुलह कर लो कुदामा, मैं सोया हुआ था और मुझे ख्वाब में ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि कुदामा को राजी करो, तो तुम मुझसे सुलह कर लो, मैंने जो किया। आपने देखा जो हुक्म नाजिल हुआ है और जो अल्लाह की बात है ये है एक चीज। हमने आपसे अर्ज किया कि अल्लाह की किताब को वो समझने में किसी वजह से रह गए हैं तो भी कौले साहब की हुज्जत नहीं है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने कुरान खुद कहता है कि तुम में से किसी पे गुस्ल फर्ज हो जाए तो तुम तयम्मुम करो और तयम्मुम से तुम पाक हो जाओगे। सैयदना उमर रजी अल्लाह से लोगों ने पूछा तो उन्होंने वक्ती तौर पे उनके ये आयत करीमा उनके जहन में नहीं आई, तो उनका ये कौन कहता है इतनी बड़ी चीज हो गई मुकम्मल नापाक हो गया और मिट्टी से पाक कर देगी। बहुत नाराज हुए इस बात और फतवा दिया अज़्ज़म रज़ी अल्लाह पे, नहीं हो सकता नहाना पड़े। अब कौन बोलता वहां, अमीरुल मोमिनीन के खुद जलाल भी बहुत था। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह को कहा गया तो खुद तशरीफ लाए और आके अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन क्या करते हैं, कुरान की आयत है, ये है ये है। अज़्ज़म रज़ी अल्लाह को वफात तक इस बारे में तरद्दुद रहा, इब्न मसूद जैसा फकीर उसको न मिला होता तो फिर कुछ और भी इरशाद फरमाते, लेकिन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह की जलालत इल्मी से वो दबते भी थे, जानते भी थे कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह इस सारे खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से दबना बईमाना कि उनके अदब और एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। दबने का लफ्ज वो नहीं है जो इस तरह इस्तेमाल देखा आपने, ये दूसरी सूरत हो जाती है। इसलिए सहाबी का हर कौल अगर हुज्जत होने लगे तो फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की मान ली जानी चाहिए थी कि नहाए बगैर चारा नहीं। इसलिए हमेशा उसूलन सबसे पहले खुदा की किताब। एक बात की तरफ इशारा करते चलें कि अगर कभी मौका मिले तो आप अब्दुल अली मदरासी रहमतुल्लाह बाहरुल उलूम, सही माना में बाहरुल उलूम थे, मदरास वालों में कोई भी ना आता तो बस ये एक तन्हाई उनकी शोहरत को काफी थे। उनकी किताब है फवातिहुर रहमून, मुसल्लम सबूत की शरह है, उसमें वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से ये बात नकल करते हैं, बहस करते हैं कि हमारे नजदीक कुरान के बाद हदीस से दलील नहीं ली जाएगी, قرآن کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو نازل ہوئے اور پھر قرآن ہی کی وحی نے اسے منسوخ کر دیا, اس کو تلاش کیا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر حدیث آتی ہے, اللہ اللہ ہے, اس کے احکامات اس کے ہیں, حتیٰ کہ منسوخ آیات سے کیسے حجیت اسے ہوگی یا نہیں, یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس میں انہوں نے بھی بحث کی. عام قاعدے کے مطابق اصول میں ہم پھر آتے ہیں قول صحابی کے متعلق کہ حدیث کو دیکھا جائے گا. اگر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے, ہم اس کو مانیں گے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے حافظے میں کچھ کمی آ گئی تھی, تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے. آپ نہیں جانتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابیہ کی بات کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ جب ان کے سامنے انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور جب گواہی اس عورت نے آ کے دی, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حفظت ام نصیحت, پتہ نہیں اس کو اچھی طرح معاملہ یاد بھی ہے یا یہ بھول گئی ہے, میں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا. حدیث جو صحابی رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں, اگر اس میں عقل کا دخل ہے, آپ اصطلاحی معنی میں کہیں کہ قیاس کا دخل ہے, قیاس اور عقل ایک چیز نہیں ہے, لیکن ہم عام زبان پہ اتر کے بات کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس میں عقل کا دخل ہے تو اسے پرکھا جائے گا کہ صحابی رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قیاس کے مطابق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اصل اللہ کی کتاب ہے جہاں سے حکم ثابت ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے جہاں سے ثابت ہوتا ہے. صحابی رضی اللہ عنہ کسی چیز میں تصریح کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, ختم ہو گئی بات. اب بحث آ جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے. فقیہ صحابی اور غیر فقیہ صحابی دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر یہ فرق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وفات سے 3 سال پہلے نہ ارشاد فرماتے کہ آئندہ سے نماز میں جو صفیں میرے پیچھے ہوتی ہیں, بالکل قریب کی صفیں, ان میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں جو میرے افعال اور میری چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں, باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوا کریں. خود ہی تفریق فرما دی تھی اور یہ قلم بھی ہے. ایک ہی ماں باپ کے 3 بیٹے ہیں, کوئی کم عقل مند ہے, کوئی زیادہ ہے, کوئی سمجھتا ہے, کسی پہ کچھ غلبہ ہے, کسی پہ کچھ غلبہ ہے. اسی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ نقل کا غلبہ ہے, وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہرحال پیچھے ہیں جن پر عقل اور فقاہت کا غلبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا, پھر اٹھ کے وضو کیا, نماز پڑھائی. اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنبلی, یہ سب سعودی وغیرہ وغیرہ جتنے دنیا میں حنبلی ہیں, یہ سب یہی کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خود حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا بہتر ہے تاکہ وہ ائمہ کے اختلافات سے نکل جائے, صحابہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف سے نکل جائے. اگر محض صحابی رضی اللہ عنہ کا قول حجت اور دلیل ہوتا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پلٹ کے یہ نہ کہتے کہ چچا اگر بات ایسے ہی ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو گرم پانی سے وضو ہو گئی. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فقیہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کی صبح کو کھانا کھا رہے ہیں, फरमाया कि क्या भी तुमने रोजा, उनके अल्लाह के रसूल अल्लाह ने कहा है कि ये तबय्यन लकुम अल-खैतुल अबयद मिन अल-खैतिल अस्वद, यहाँ तक के स्याह धागे, स्याह और सफेद धागे एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। तो मैंने अपने तकिए के नीचे स्याह और सफेद दोनों धागे लिटा के रखे हुए हैं, तकिया ऊपर है, टीना से उठाता हूं तो धागे अभी तक अपने जगह पे कायम है। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमाया कि मिनल फजर, फजर के वक्त जब आसमान पे स्याह और सफेद धागियां अलग हो जाएं उस वक्त तक रोजा रख सकते हो, उसके बाद नहीं। अब ये जो समझे थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या कि यही बात ज़ुहर से अल्लाह ने समझे? इसलिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का फर्म बराबर नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाकले हदीस होने में, हदीस की खिदमत में कोई कलाम नहीं, मगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े फकीह नहीं थे जितने इब्ने मसूद। तो क्या उसको खैर क्या तकाबुल करना है, रज़ी अल्लाह अन्हु और भी बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में वो फकीह थे, उनका उनका तकाबुल नहीं किया जा सकता। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल का इतना बड़ा मुकाम है कि जहां हम कयास से कोई चीज साबित नहीं कर सकते, ये गौर से सुनना चाहिए, जहां कयास से कोई चीज साबित नहीं कर सकते, सहाबी वो फतवा दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल न करे तो भी उसकी बात हम मानते। और सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कयास से काम ले और कयास से काम लेकर वो एक पहलू को इख्तियार करे और दूसरा दूसरे पहलू को इख्तियार करे और दोनों फकीहों, दोनों बहुत बड़े मुफ्तियों, दोनों सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इसके बावजूद देखना पड़ता है कि इनमें किसके कौल पर क्यों अमल करना चाहिए। इसलिए ये दीन और खास तौर पे इस पे हनफी फिका ये सारी नकल पे मबनी नहीं है। अगर नकल पे मबनी होती तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े फकीह करार पाते और हमारी इस फिका हनफी में हदीस का गलबा होता। हनफियों के यहां फिका हनफी में हदीस से ज्यादा अकल इंसान का गलबा है, तहजीब का गलबा है, लुगत का गलबा है, ये सारी चीजें देखकर फिर कहीं वो फतवा देते हैं। चुनाज उसके मुताबिक मिसालें हम आपके सामने रखते हैं। तो मेरे मखदूम, आपका ये फरमाना कि मैं अमल भी कर लेता हूं सहाबत हावी रजी अल्लाह के कॉल पे अलल इतलाक एब्सोल्युटली, कैसे अमल किया जा सकता है? सहाबा रजी अल्लाह अन्हु में तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो इस कई चीजों के कायल, ये हम मिसालें आपको दे रहे हैं। इसी हमारे नजदीक खुदा की किताब, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद सहाबी रजी अल्लाह का कौल है और वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु जब वो जो फतवा वो देते हैं उसमें हम कहते हैं ना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, वहां एक ही शर्त रह जाती है कि अकल में बात आती है नहीं आती, हमारी चीज ही ऐसी अकल में आ नहीं सकती, हम कहते हैं वो भी ठीक है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, बड़े मुकाम के आदमी हैं, कुछ मामूली कुर्बानियां नहीं है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से हैं, जिनके लिए आपने मोहब्बत का अपनी जुबान मुबारक से इजहार फरमाया। उन्होंने अरबों के कायदे और कानून के मुताबिक पैगाम भेजा। वफात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलोमिन से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करी, वो नहीं जानते थे कि कुरान ने कहा है कि वाज़वाजू महातुम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएं हैं। सैयदना वकर रज़ी अल्लाह अन्हा तक पैगाम भेजा क्योंकि वालिद तो वो थे ना, तो उन्होंने कहा उसे कहो बाज आ जाए ऐसी बातों से, ऐसी बात से, मैंने कभी दोबारा सुन लिया तो जिंदा आग में डाल दूंगा। جلا دوں گا میں اسے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق یہ بات. اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت کو جانتے بوجھتے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس آیت سے جو کچھ باقی سمجھے تھے وہ نہیں. آپ دیکھیں صحابی رضی اللہ عنہ ان معاملات میں بولیں جہاں پر عقل سے کوئی چیز حل نہیں کی جا سکتی, اور یہ نہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انہیں مانتے ہیں. ہم اتنی بڑی اتھارٹی اور ان کی اتھینٹسٹی ان کی بات کی اس کی قدر کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کا حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا, کر لو اس کو ثابت. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. عقل انسانی کہتی ہے کہ حضرت 10 کیوں, 5 کیوں نہیں, 15 کیوں نہیں, 50 اور 100 کیوں نہیں, کچھ بھی نہیں, نقل ہے خالص. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ عنہ سے سنا ہے. اس پہ اختلاف. آج جب کتابیں اتنی آسان ہو گئی ہیں تو اب تو چلو کوئی کہیں سے حوالہ نکالے گا. اس زمانے میں تو ایسی بات نہیں تھی نا, سب چپ کر گئے, سب نے کہا حضرت 10 ہے 10. اس کی دوسری مثال آپ کو دیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی آدمی کوئی بات ایسی چیز کے متعلق کہہ دے جہاں پر قیاس کو دخل نہیں ہے, عقل انسانی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی, چپ ہو جاؤ. یہ ہم حنفیوں کا مسلک ہے, سوائے ابو الحسن کرخی کے رحمہ اللہ اور بعض حضرات جو حنفیوں پہ 3 موقف ہیں اس سلسلے. اس لیے آپ کا حضور والا یہ کہنا کہ جو بھی صحابی کا قول ہے اس پہ ہم عمل کر لیتے, میں عمل کر لیتا ہوں, یہ باتیں کہاں تک پہنچائیں گی؟ یا آپ کا ایک جملہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرانے پہ اتنا صدقہ دیا کرتے تھے, صدقہ فطر اتنا ہوتا تھا, کوئی عقل کو دخل نہیں. 1 کلو کو 1 کلو کیوں مانا ہے؟ کوئی عقل؟ کچھ بھی نہیں. عقل کیسے ثابت کرے گی کہ 1 کلو 1 کلو ہوتا ہے, 2 کلو 2 کلو ہوتا ہے, 3 کلو 3 کلو ہوتا ہے؟ کیا اس میں عقل کی باتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ پیمانہ رائج تھا. اس صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا, ہم نے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں. اب پیمانے کا تغیر کہ کتنا ہوتا تھا, یہ بہت آسان بات ہے. روپیہ جو حیدرآبادیوں کا تھا اور جو روپیہ دلی اور لکھنؤ کا, دونوں میں فرق تھا. یہ حیدرآبادی پوچھے اپنے بڑوں سے کہ کیا فرق تھا تو بتا دیں گے. 18 چٹانگ کا سیر ہوتا تھا اکبری دور میں, اب سیر 16 چٹانگ کا رہ گیا. تو جس زمانے میں جو پیمانہ ہے اسے تسلیم کرنا ہے, اس میں عقل کے ہونے نہ ہونے کا کیا دخل ہے؟ اور نصف جب آپ سیر کا کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو 18 مانتا ہے وہ 9 پہ آ جائے گا, اور جو 16 مانتا ہے وہ 8 پہ آ جائے گا. کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جہاں صحابی رضی اللہ عنہ بغیر کسی وضاحت کے کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور اس میں قیاس کا دخل نہیں ہے, ہم محض ان کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. اور اگر قیاس کو دخل ہے, قیاس کو دخل ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں قیاس کس نے کیا ہے. اگر 2 صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا اور دونوں فقیہ ہیں اور دونوں بہت بڑے آدمی ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے. اور یہ کام اتنا بڑا آدمی ہے, ہائر اتھارٹیز میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ مجتہد منتصب کا مقام ہے, اور مجتہد منتصب کوئی چھوٹا موٹا عالم دین نہیں ہوتا. ابو داؤد جو حدیث کے بادشاہ ہیں, حافظ ہیں ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ, ان کے متعلق کہتے ہیں کہ مجتہد منتصب الی احمد, وہ مجتہد بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کا انتصاب بھی ہوتا ہے. اس کی کیسے ممکن ہے؟ صحابی کا قول قرآن سے ٹکرا رہا ہے, کیسے فتوا دیتے؟ صحابی کا قول حدیث ہے, کیسے فتوا دیتے؟ صحابی کا قول और कयास को दखल नहीं है, इसके खिलाफ कैसे चलें, इसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, ना आए किसी भी वजह से ना आए, लेकिन गौर उसका पक्का है। और अगर वो कयास के खिलाफ है तो फिर देखेंगे कि क्या कहा है और किस तरह का। और फिर आ गई ताबईन, तो ताबईन का क्या, ताबईन रहमतुल्लाह में बड़े बड़े लोग हैं। इमाम मुनीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ताबईन का जब मसला आएगा तो जाहम ना हम, हम ताबईन के रास्ते में बैठ जाएंगे, मैं खुद बात कर लूंगा, वो हम भी जालूम बना विचार, अगर वो मर गए तो हम भी मर। इतनी बात के बाद इस गुफ्तगू का दूसरा मरला आप देखें जो किताबों से मुताल्लिक है, और तीसरा मरला फिर आपसे अर्ज करते हैं। ये देखिए कशफुल इसरार, फखरुल इस्लाम बजदवी रहमतुल्लाह अलैह की उसूल की किताब है, और उस पे इमाम अलाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीफ है उनकी, कशफुल इसरार अन असूल फखरुल इस्लाम अल बजदवी, बजदवी की किताब की को कि उसकी तशरीहात है, ये सारा कुछ है बजदवी रहमतुल्लाह अलैह। और ये बुखारी रहमतुल्लाह अपने जमाने में हनफिया के आइम्मा में से थे। वो इस बात को तफसील से जरा सा लिखते हैं, उससे भी पहले हनफियों की एक और किताब को देखिए, इन्होंने उसमें इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मदारिज का जिक्र किया, या बजदवी को देख लेते हैं पहले। बजदवी की इबारत मुख्तसर सी है, बजदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अन अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये मनकूल है, फी तकलीद सहाबी, सहाबा रजी अल्लाह उनके फतवे पर अमल करना, सलासल रवायात, तीन मुख्तलिफ आरा हैं, तीन रिवायतें हैं जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से मनकूल है। एक रिवायत में उनके शागिर्दों ने उनसे नकल किया कि हजरत ने फरमाया कि तकलीद हर सहाबी रजी अल्लाह की वाजिब है, और हम सहाबा रजी अल्लाह के कौल को कयास पर मुकदम जानते हैं, कयास पीछे रह जाएगा, सहाबी रजी अल्लाह की बात पर अमल किया जाए। और दूसरी रिवायत यह है कि तकलीद उनकी वाजिब नहीं है जब तक कि उनकी बात कयास के मुताबिक ना हो। ये चीज है जो अभी हमने कही है, वह इलैहि माल अबुल हसन, और इस चीज पर फतवा दिया है अबुल हसन करखी ने और उनकी जमात ने, करखी रहमतुल्लाह के जो सारे लोग थे उन्होंने, ये वो अगर जस्सास राजी वगैरह की तरफ इशारा है, क्योंकि करखी रहमतुल्लाह अलैह में हकीकतन वो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से कोई कम थोड़े ही थे, सिवाय इसके के तकवा और जोहद उन पर गालिब आ गया था, और तन्हाई उनके आखिरी उम्र में उन पर बहुत गालिब आ गई थी, वगरना अबुल हसन करखी रहमतुल्लाह के मुकाम तक कौन पहुंच सकता है। करखी कहते थे कि सहाबी रजी अल्लाह के कौल के बावजूद हम सोचेंगे, अकल और कयास से काम लेंगे, वो कहां पे ठहरता है उनका मुकाम जाके, सहाबी रजी अल्लाह का फतवा जाके फिर फैसला करें। और तीसरी रिवायत यह है कि अबुलीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यह जरूरी है कि फुकहा की तकलीद की जाए, मिनस सहाबा, सहाबा रजी अल्लाह में जो जो सहाबी फकी हैं उनकी बात मानी जाएगी और उनके अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। यानी एक सहाबी है जो फकी है वो वही बात कह रहा है, और दूसरा सहाबी है जो फकी नहीं है, तो जो फकी है जो समझदार है दीन को समझने वाला है उसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात छोड़ दी जाएगी, इनकी तकलीफ नहीं है और उनकी तकलीफ है। ये तो मजा आया उस वक्त जब इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई थी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से, तो उन्होंने कहा हजरत आप रफा यदैन नहीं करते नमाज में, जो हनीफा रहमतुल्लाह मैं हम नहीं करते, उनका हम तो करते हैं। فرمایا اچھا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے استاد نے روایت بیان کی، ان سے نافع نے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام نے فرمایا کہ مجھ سے حماد نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، اور ان سے ابراہیم نخعی سے اسود القمہ انہوں نے، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کن کا نام لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا نام لے رہا ہوں کہ میرے استاد حماد تھے اور آپ کے استاد ان سے کم فقیر تھے، اور انہوں نے سنا تھا ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی کے مقابلے میں آپ کے جو دادا استاد بنتے ہیں وہ بھی کم تھے، اور اسود القمہ اور ان لوگوں کا مقام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا صحابیت کا شرف ہے، اس لیے میں مجھے کہنے سے ذرا سی جھجک محسوس ہوتی ہے، وگرنہ کہاں اسود اور القمہ اور کہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود تھے، ابن مسعود تھے. ہم کبھی پڑھتے ہیں اسے تو خیال آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ قصر نفسی غالب تھی، لیکن اگر وہ کہہ دیتے کہ اوزائی سے کہ اوزائی آپ کا کیا مقام ہے اور میرا کیا مقام ہے، تو بالکل ذرہ بھر مبالغہ، فقیہ اور غیر فقیہ میں فرق پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تیسری چیز وہ ہے کہ جب تک فقیہ نہیں ہوگا وہ الہی مالا ابو سعید البردی، کہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اکثر اصحاب ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بہت سے دوست اس طرف کے. یہ انہوں نے حنفیہ کی اصول بیان کیے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قول آ جائے گا تو اس میں ہم کیا رویہ اختیار کریں گے. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جو آپ نے حضرت ارشاد فرمائی. آپ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو گھر والے کہتے ہیں فلاں گولی کھا لو، اور جب وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فوری طور پہ اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے چلو، کہیں دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی، زندگی موت کا مسئلہ بن سکتا ہے، جلدی کرو. اب کوئی تیسرا آدمی کہے کہ سر درد پہ کیا اتنی پڑی ہوئی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ سر درد ہے تو گولی کھا لو، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ اسپتال لے چلو، دونوں میں زمین آسمان پر ہے. یہ دوسری کتاب آپ دیکھیں، صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کرنا. کہتے ہیں ورد عن الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آخذ بکتاب اللہ، میں ہمیشہ اللہ کی کتاب پہ فتویٰ دیتا ہوں، کہ علم اجد، اور خدا کی کتاب میں کوئی فتویٰ اگر مجھے نہ ملے، فبسنت رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، فعلم اجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، اور اگر کوئی فتویٰ پیش آ جائے نہ خدا کی کتاب میں اس کا حل ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی حل میں ملے، اخذ تو بقول الصحابہ، میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا قول لے لیتا ہوں، اخذ بقول من شئت منہم، اور ان میں سے جو بھی آدمی جس نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر غور کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے غور میں ان سے کوئی مسئلہ فتویٰ لے کے میں چھوڑ دیتا ہوں جس کو چاہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس کے فتوے کو میں چاہوں لے لیتا ہوں، جس کے فتوے کو میں چاہوں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے اجتہاد، کتاب سنت صحابہ رضی اللہ عنہ. یہ ہے وہ غلطی کہ میں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسا آدمی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جب بات آ جاتی ہے تو میں ان سے باہر نہیں نکلتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول لے لوں، کسی کا لے لیتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی تشریح ابھی آگے آ رہی، اور میں ولا اخرج من قولهم الا قولی غیری، میں ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے سے کبھی باہر نہیں نکلتا. فاذا انتهى الامر الى ابراہیم النخعی، اور جب بات صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیچھے اگلے طبقے میں آ جاتی ہے، جیسے ابراہیم نخعی ایک، وہ شعبی، شعبی رحمت اللہ بڑے آدمی تھے، دو شعبی اتنے بڑے آدمی تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن انہیں دیکھا کہ وہ بیان کر رہے تھے کسی غزوے کی تفصیلات، ابن عمر نے کہا میں اس غزوے میں شریک رہا ہوں، لیکن اس کا غزب کا حافظہ دیکھو، اس کا کمال دیکھو، ये अगर मेरे साथ उस वक्त होता तो इससे ज्यादा ये बयान नहीं कर सकता था जितना के मैं बयान कर सकता हूं, इससे बढ़ के बयान इसका, हालांकि ये नहीं था। फरमाया जब बात आ जाए इब्राहिम नखई तक, शाबी तक और इब्ने सीरीन जो ताबीर के इमाम, वल हसन और हसन बसरी तक बात आ जाए, वह अता अताब नबी रुबा, कि अताब नबी रुबा वो हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल बैतुल्ला की चाबी इनके पास रही है। 200 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इनकी रवायात है, अता कोई मामूली आदमी है। अता कहते थे मैं मक्का पढ़ने आया और मैं नौकरी थी तो और नौकरी करता था और नींद के लिए मैं बैतुल्ला का दरवाजा खोलता था, अंदर बिस्तर बिछा हुआ था, मैं सो जाता। 20 या 30 या 40 साल बैतुल्ला उनके सोने का मकाम था। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इन्हें देखा हदीस बयान करते हुए तो इन्होंने पूछा शादी उनका नहीं हुई, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी शादी इनसे कर दी। इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह इनसे पढ़े थे, अताब ने भी रवा बहुत बड़े आदमी थे। उनका जब बात आ जाए अताब पे, जब बात आ जाए हसन बसरी पे, वसईद इब्न मुसैब और सईद रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से, वह अद्दद रिजालन, इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह ने गिनने शुरू किए ताबी, ये भी ये भी ये भी, सुम्मा काल पे फरमाया हाउलाए कौम, ये ऐसी कौम थी इज्तहदू जिन्होंने सहाबा रज़ी अल्लाह के बाद इज्तिहाद किया, फअज्तहदू कमा इज्तहदू, मैं भी ऐसे ही इज्तिहाद करता हूं जैसे इन्होंने किया है। औकाल या फरमाया हम रिजाल बनान रिजाल, अगर वो मर्द थे खुदा के दीन में तो हम भी मर्द, हम उनसे कम थोड़े ही हैं। और अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा कि समेत अबा हनीफा, मैंने इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह से सुना, वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल रात, इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज साबित हो जाए ना तो सर आंखों, वैसा जहाबी ही, और जब उनके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी से कोई फतवा साबित हो जाए, नख्तारुम इन कौलीन, तो हम उसी के मुताबिक फतवा देंगे। पर इजाजा ताबीन, और जब बात ताबीन तक पहुंच जाए, जा हम ना हम का रास्ता रोकेंगे, हम उन्हें पीछे हटाएंगे कि हजरत फतवा ये नहीं है, ये है जो आप समझे हैं वो नहीं है, जो मैं समझाऊं ये। फुज़ैल इब्ने अय्याज़ ने कहा कि कान अबू हनीफा फकीहम मारूफम बिलफिक, इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह थे ये फकीह थे, फिका में बहुत मारूफ हस्ती, मशहूरम बिलबरा, और इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह का तकवा ज़र्बुल मसल था। फकीह इसका नाम नहीं है कि वो 400 मसाइल को याद कर ले, फकीह बहुत बड़ी चीज होता है। अल्लाह ने फरमाया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला दुनिया में जिस शख्स के साथ खैर का इरादा फरमाता है, फक्कहु फिल दीन, उसे दीन की गहरी समझ दे देता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि क्यों नहीं ऐसे होता कि लोग जाएं खुदा के दीन को पढ़ें कुछ लोग, लेकिन तफक्कहु फिल दीन, वापिस आए अपनी कौम में दीन की गहरी समझ लेकर और उन्हें समझाएं अपनी कौम को कि काम न करो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इसलिए फकीह और मुफ्ती अगर सही माना में हो वो खुदा का नाइब होता है, इसीलिए तो मुफ्ती को खुद अकल करनी चाहिए। 66 मुफ्ती 100 में से जहन्नम में जाएंगे और 33 जन्नत में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलसैन दो सुलस, 1/3 1/3 ये दोनों जहन्नम में जाएंगे और 1/3 जन्नत में जाए, इतना बड़ा मंसब है। इसलिए कि फतवे की सनद अल्लाह तक पहुंचती है। यह सब सुनत आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, फतवा चाहते हैं और खवातीन के मसाइल में, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, इन्हें कहिए अल्लाह फतवा देता है, फतवे की सनद अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए वो कहते हैं कि वासिउल माल, इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह से फकीह और इतने मुत्तकी इंसान ही नहीं थे, अल्लाह ने पैसा भी बहुत दिया था। सबूरन अल्लाह तालीम इल्म बिल्लैल वन्नार, रात और दिन उनका इल्म में गुजरता था, बादशाह थे इल्म के बाबा। کثیر السم عام طور پہ خاموش رہتے تھے، حاربم من مال السلطان حکومت کے مال سے بھاگتے تھے، کبھی حکومت سے کوئی وظیفہ کوئی عہدہ کچھ نہیں لیا. وکانا اذا وردت علیہ مسئلہ، اور جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، فی حدیث صحیح، اور اس میں کوئی صحیح حدیث بھی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی تو ہمیشہ اس کے پیچھے چلتے تھے. وہ امکان فیہ قول عن الصحابہ، اور کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی قول مل جاتا تھا، وہ تابعین، اور تابعین رحمہ اللہ میں سے بھی کسی کو کوئی فتویٰ مل جاتا تھا تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تابعین سے بھی کوئی قول تو پھر اس کے بعد وہ قیاس سے کام لیتے تھے. تابعین میں قول ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا قول جو ان کی خود اجتہاد سمجھ ان ساری چیزوں پہ پورا اترتا شرائط پہ اس کے مطابق. ومن ذالک یتبین لنا، پر اس بحث سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دینا فی المرتبت الثالثہ، یہ تیسرا درجہ ہے، پہلا کتاب، دوسری سنت، اور یہ تیسرے. من اصول المذہب، من اصول المذہب الحنفی، حنفی فقہ کے مطابق بعد القدیم، بعد القرآن الکریم و سنت شریفہ، قرآن کریم اور سنت شریفہ، سنت مبارکہ کے بعد. وقد لخص صاحب المنار، و صاحب المنار نے اس کی تلخیص کی ہے، اور امام نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کو بیان کیا. اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے تقلید الصحابی واجب، صحابی رضی اللہ عنہ تقلید واجب ہے. یترک القیاس بہی، قیاس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم قیاس کی نہیں مانیں گے. احتمال السماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عین ممکن ہے صحابی جو فتویٰ دے رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اصل میں سنا، اور پھر انہوں نے تین چار اس کی مثالیں دی ہیں. وہ مثالیں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول میں نقل کی ہیں، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ جو اصول میں لکھتا ہے کمال کی چیز لکھی. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دوسرا جز ہے اس کا، اصول سرخسی، اور یہ اصول میں حنفی فقہ کے جو اصول ہیں ان میں کمال کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو جب فتوے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کتابوں کا بھی ایک اعتبار سے امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز میں کیا لکھا ہے. تحریف فرماتے ہیں ولا خلاف بین اصحاب المتقدمین والمتاخرین، حنفی فقہ میں جو پچھلے گزرے اور جو آگے کے حضرات ہیں کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ قول واحد من الصحابۃ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر فتویٰ دے دیں، صرف ایک کا فتویٰ ہمیں مل جائے، ہم قیاس اور باقی چیزوں کو پیچھے ڈال دیں گے، ان کے فتوے پہ فتویٰ دیں. لیکن وہ جو فتویٰ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر قیاس کام نہ کرے. وذالک نحو المقادیر التی لا تعرف بالرائے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ ناپ تول کے پیمانے ہیں. یہ بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا، تو کہتے ہیں کسی بھی زمانے کا ناپ تول کے جو پیمانے ہیں سو ہیں. اب اگلے زمانے میں آ کے کہنا کہ نہیں اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے تھا، اور یہ کچھ بھی نہیں بھائی جو اس زمانے میں تھا سو. فإنا أخذنا بقول علی رضی اللہ عنہ، اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بحث تھی کہ شادی کے وقت حق مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حق مہر مقرر کرنے پہ ارشاد فرمایا تھا کہ عشرت دراہم 10 درہم ہوں گے، 10 درہم سے کم عورت پہ کا حق مہر نہیں رکھا جا سکتا، بغیر حق مہر کے یا 10 درہم سے کم پہ نکاح ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ادائیگی شوہر کے ذمے باقی رہے گی وہ 10 درہم سے کم نہیں. وَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَنَسْ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا کہ 10 درہم، یہ اب نکال لیں گے کہ کب سے کتابیں شائع ہوگی نا. سیالہ
سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایام کے مسئلے میں کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، کوئی خاتون اس سے کم بھی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ بھی نہیں سکتی. اب یہ جو ہے نا یہ دنوں کی گنتی، یہ انس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اس پہ احناف نے فتویٰ دیا، اس کی کہ قیاس عقل کا کچھ تقاضا نہیں. اور عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ولادت کے بعد 40 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 41واں دن آ گیا تو ناپاکی ختم ہو، اس میں آپ عقل کیا کام کرے، کچھ بھی نہیں. اب قول عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول جب ہمیں ملا تو ہم نے اسی پہ فتویٰ دیا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ 2 سال سے زیادہ مدت نہیں گزار سکتا. وَحَاذَا لِأَنَّ عَهْدًا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ 4 مثالیں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات کو دلیل اور حجت کے طور پہ مان لینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں جھوٹے فتوے دیتے تھے، اور یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق یہ کہیں کہ وہ فتویٰ لاپرواہی سے دیتے تھے، جھوٹ سے دیتے تھے، کیونکہ دین کا طریقہ وہ ہے جو نص سے ثابت ہو، یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. انما انتقل الینا بروایات، انہوں نے یہ جو فتوے دیے ہیں یا عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ فتوے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی دیے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تب 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو صحابی خود معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اس نے سنا ہے اور تصریح نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں سنا ہے، بات مختصر کر رہے ہیں، زیادہ تفصیل سے نہیں کر رہے. اور دوسری صورت میں اگر جھوٹ بولیں، فی ہم دیکھو میں للکذب، اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ اور باطل ہے، تو اس سے یہ ضروری پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب فاسق، اور اس کی وجہ سے ان کی روایات باطل قرار پائیں گی. یہ ہے وہ چیز، اس لیے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قول کہاں سے مان لیا جائے گا، ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول کو عمل کر لیا جائے گا، جب تک کہ وہ فقیہ نہ ہو، جب تک کہ وہ دین کو سمجھنے والا نہ ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل ایسے نہیں کیا جا سکتا. اب ہم اس کی مثالیں دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارا گروہ موجود ہے، اس کے باوجود کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. ان کی روایات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت کو ہر آدمی اپنے عمل میں لے آئے. مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا یا کوفہ میں زلزلہ آیا، یہ جتنی روایات ہیں یہ آپ کو سب خلافیات بحقی میں مل جائیں گی. اور امام بحقی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا سنن کبریٰ، سنن کبریٰ میں مل جائیں گی. وہ لائے اس روایت کو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زلزلے پہ نماز پڑھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھی ہے اس میں انہوں نے پہلی رکعت میں 5 رکوع کیے ہیں، 1 رکوع کیا پھر اٹھے، پھر دوسرا رکوع کیا پھر اٹھے، پھر تیسرا رکوع، 5 مرتبہ رکوع میں چکے ہیں. پھر 5ویں رکوع سے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 رکعت، پہلی رکعت پوری کی 2 سجدوں کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت جیسے کہ عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ جو 5 رکوع کیے ہیں، کیا ایسی نماز کسی اور نے پڑھی ہے؟ کتنی صورتیں اب بن گئی؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ اپنی مرضی سے پڑھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عبادت وہ اوپر سے ہی لیتے تھے، نہیں ہو سکتا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ممکن ہے کسی مقام پہ دیکھا ہو. امیر المومنین رضی اللہ نے خود اجتہاد فرمایا، جیسے وہ ہمیشہ 4 تکبیرات کہتے تھے، اور جب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کسی کا جنازہ آتا تھا تو تو تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے تھے، چوتھی کے بعد، پانچویں کے بعد، حتیٰ کہ نو تکبیرات تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہیں ہر دعا، اور دسویں تکبیر کہہ کے پھر سلام. اس کے متعلق تو خیر احادیث بھی مل جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زائد تکبیرات کہی ہیں کسی کی عزت اور احترام. لیکن یہ جو پانچ رکوع کی ہیں، اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور زلزلہ آنے پہ دو رکعتیں پڑھتا ہے، ایک پہلی رکعت میں پانچ مرتبہ رکوع اور دو مرتبہ سجدہ کرتا ہے اور دوسرے تک معمول کے مطابق پڑھتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے؟ کون ہوا ہے قائل اس کا امت میں؟ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز سب کے سامنے تھی، کس نے تکلیف کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ سو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھی، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ کی عظمت رکوع میں ہے، خدا کی عظمت کا بار بار اعتراف کرنے کے لیے، اور ان کا یہ اجتہاد ان کی ذات تک ختم ہو گیا، کسی نے پیروی نہیں کی. اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ امیر المومنین نے کسی موقع پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس حالت میں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے نہیں کیا، لہذا بات انہوں نے ذاتی طور پہ عمل کر لیا، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا، نہ کیونکہ زمانے میں بھی زلزلے آتے رہے. دوسری مثال آپ اس کی دیں، آپ کو اور ہمیں سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں یہی ہے کہ شبہ جو ہے آ جائے تو حد کو ساقط کر دیتا ہے. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں یا ہم نہیں کر رہے. شبہ ایک چیز کا پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی. ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی، ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی. ایک جگہ جہاد کا معرکہ ہوا، باندیاں خواتین سب معاملہ، تقسیم باقی تھی، اور ایک فوجی نے کسی خاتون سے تعلق کو قائم کر لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حد جاری کروائی اس پہ، حالانکہ پورے قوی امکانات اس بات کے تھے کہ جب مال کی تقسیم ہوتی تو اسی کے حق میں چلی جاتی. شبہ تھا نا، امکانات تھے نا، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا فائدہ مجرم کو نہیں دیا اور حد جاری کروا. یہ دو تین واقعات آپ سنیں پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہوا یہ کہ خاتون، یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ جب کسی غلام کو خریدتے تھے تو غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی. مثلا غلام کے پاس ایک کپ ہے، مثلا غلام کے پاس پانچ کتابیں ہیں، تو مالک جب اسے خریدتا تھا تو ساری چیزیں غلام کی مالک ہی کی چیزیں سمجھی جاتی تھیں. ایک آدمی نے نکاح کیا، اس کی ایک باندی تھی، وہ جو لڑکی تھی اس کی پہلے سے ملکیت میں ایک باندی موجود تھی. شادی کے بعد اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم کر، جب تعلق قائم کر لیا تو یہ معاملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کا خیال ہے کہ قیاس کیا کہ اچھا اس آدمی نے کیوں یہ تعلق قائم کیا، پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی ہیں، تو اس نے یہ سمجھا کہ بیوی کی ساری چیزیں بھی میری ہیں، لہٰذا یہ باندی بھی میری ہے، مجھے تعلق قائم میں کوئی حرج نہیں. شبہ اسے اس پہ پیدا ہو گیا نا غلام پہ قیاس کر کے، تو قیاس کی وجہ سے چونکہ اس نے یہ حرکت کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا پہنچا تو انہوں نے اس کو فائدہ دیا اس شبے کا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جاؤ اللہ سے ڈرو، پردہ ڈالو، ایسی باتیں جاؤ چھوڑ دیا، حد ثابت کر دی. اور یہی واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پیش آیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوری حد جاری کی اس پہ، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتا چلا کہ آئندہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے اس آدمی کے ساتھ کیا. کسی نے عرض کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو شبہ پڑتا تھا نا حد کا، اس کا کریڈٹ اسے نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابن مسعود تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے، انہیں تو پلام پلام حکم پہ کہا تھا کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ رکھے اور یہ وہ. انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اور ہمارے زمانے میں یہ فحاشی ایسی پھیل گئی ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہاں اتنا سفر کرتے تھے جتنا میں کرتا ہوں. دیکھا آپ نے کہ آسواں بھی ہے کہ آسیاں بھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آس کا نفع نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا. دو صحابی رضی اللہ عنہ دونوں کے پاس شرعی دلائل، کس کا کس وقت کیا حکم ماننا چاہیے یہ فیصلہ کرتا ہے امام وقت، یہ فیصلہ کرتا ہے مجتہد، یہ فیصلہ کرتا ہے اس وقت جو مفتی اعظم کوئی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کس چیز پر عمل ہونا چاہیے. اس لیے پچھلوں کی تو بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر 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 ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں کے علاوہ یہ کہتے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جو بھی امام ہے، جو بھی اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے، اسے چاہیے کہ حالات حاضرہ پر غور کر کے مناسب فیصلہ کرے، چاہے تو ابن مسعود کے قول کو لے لے اور چاہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول لے لے. دونوں فقیہ تھے اور دونوں بہت بڑے دین کے سمجھدار لوگ، اسی لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول مجھے مل جائے میں عمل کر لوں. اگر اس طرح ہونے لگے تو آپ خود سوچیں شراب کا کیا بنے، اور یہ جو حرکت ہے اس کا کیا بنے، اور یہ اگر جائز سمجھ کے کرنے لگ جائے تو کفر تک پہنچے گا، تو کہاں تک پہنچے گا. ہم ایک اور اس کی مثال آپ کو دیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بہت شدید مخالف تھے اس کے کہ کسی بھی جانور کو اس کے جنسی حقوق سے محروم کر دیا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ جو دمبا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کا گوشت مزید لذیذ ہو جاتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ جو کبھی کبھی ہمارے یہاں ریکارڈنگ میں آتا ہے نا کہ ہے یہ جائز، لیکن ہم اپنے طور پہ اسے صحیح نہیں سمجھتے. اس کی اصل یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے کہ انہیں آزادی کیوں نہیں دی جاتی، بھائی انہیں بھی آزادی ملنی چاہیے. مصنوعی تولید یہ فتوے کے اعتبار سے جائز ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی اجازت نہیں دے دیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لیا ہے. ایک اور مثال آپ کو اس کی دے، جانوروں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا، معاذ اللہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو گیا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس پہ سخت تعزیر نافذ کی تھی اور فرمایا تھا کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جلا دو. اور فرمایا تھا کہ جانور جس قیمت کا ہے اس حرکت کے، اس کرتوت کے کرنے والے کو کہو کہ یہ پیسہ ادا کرے جانور کے مالک کو، کیونکہ جانور کو تو اب جلا دینا تھا نا ذبح کر کے، تو نقصان ہو گیا نا مالک کا، فرمایا اتنے پیسے ہی ادھر ادا کر، اور جلانے کا حکم دیا، گوشت غریبوں تک بھی بانٹنے دیا، زندہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ برائی کا سمبل سارے معاشرے میں پھرتا، لوگ کہتے تھے یہ وہ جانور ہے یہ وہ جانور ہے، تو ذہنیت خراب ہوتی، اور گوشت اس لیے تقسیم کرنے کا حکم شادی رضی اللہ عنہ نے کہ اگر گوشت تقسیم ہوتا تو کھانے میں کراہت ہوتی، لوگ نہ کھاتے، نفرت کرتے، حالانکہ گوشت کون سا حرام ہو گیا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ میں تو اس شخص کو قتل کر دوں. اب آپ فرمائیے قتل یہ لا شبہ غلط ناجائز، سب کچھ جو بھی آپ کہیں ایسے، لیکن قتل کا فتویٰ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دیا، اس کی ہر صحابی کے قول پر عمل کر لیا جائے تو کیا اس کی شرن سزا مقرر کی جا سکتی ہے کیسے لوگوں کو قتل کر دیں؟ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں. آپ خود سوچیں، جانور تو جانور رہے، انسانوں میں بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تو بھی قتل تو سزا نہیں ہے نا، وہ تو شادی شدہ اور اگلے قصے ہیں بات کے، ورنہ عام عمومی حالت میں قتل کا فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ اس حرکت کسی نے نہیں دیا. یہ تیسرا اس سوال کے جواب کا حصہ. ماتوح کی طلاق، ایک تو ہے کامل پاگل ہو جائے، پاگلوں جیسی حرکتیں، مصنوعی اور بناوٹی نہیں ہے، بس پاگل ہو گیا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے خود بخود ہی. ایک ہے جس پہ کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں، پاگل پن کا دورہ پڑا 10 دن کے لیے پھر ٹھیک ہو گیا، پھر پڑا پھر ٹھیک ہو گیا. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ جس کے ساتھ ایسے ہو جائے اگر اس نے طلاق اس طرح سے دی ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اس کی طلاق نہیں ہو، کیونکہ اس کے دماغ پر جنون کا غلبہ ہوا ہے وقتی طور. لیکن جب وہ طلاق دیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ کون سی پاگل پنا ہے، اتنا کون سا ہے کہ بیوی کا بتاؤ اسے ہی طلاق دینی ہے تو اسے کہ میں نے طلاق دی، بستر کو کیوں نہیں کہہ دیتا، کس دن دیوار کو کہہ دے، کس دن کسی کپ کو کہہ دے، کس دن چھت کو کہہ دے کہ میں نے طلاق دی، تو کوئی ماننے سننے کی بات ہے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. وہ خاص طور پہ اگر بیوی کو چن کے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا پہچانتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فتویٰ دیا کہ طلاق ہو. کون فتویٰ دے سکتا ہے اب؟ اور آخری بات کہتے ہیں، یہ تیسرا حصہ اس جواب کا، یہ آسان نہیں ہے کہ ہم ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کر لیں گے. آپ کے ہاں خود حنفیہ میں، خود حنفی فقہا مالی جرمانے کو جائز قرار نہیں دیتے. یہاں وہ یوسف رحمت اللہ علیہ ایک وجہ سے جائز ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں جگہ ریکارڈ کرا دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مالی طور پہ جرمانہ کرتے تھے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اس فعل کو، اس بات کو، اس اصول کو، قاعدے کو، حالانکہ خلافت راشدہ کا فیصلہ نہیں مانتے. قصہ یوں ہوا کہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو گرفتار کر کے خط لکھ بھیجا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے میرا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا ہے، تو یہ ڈاکہ ہے، آپ ان کے ہاتھ کاٹ دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور تفتیش کی، فرمایا کیوں اونٹ ذبح کیا؟ ان کی حضرت بھوک تھی، مر رہے تھے. کتنے پیسے؟ چند ایک سوال آ، تمہیں کتنی اجرت ملتی ہے؟ ان کے اتنی اجرت ملتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معمولی سی تحقیق اس کے بعد فرما کے لکھا، حاتم جتنا ہی تم انہیں کم اجرت دیتے ہو اور جتنا زیادہ ان سے کام لیتے ہو، اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے رضی اللہ عنہ تو میں تمہارے ہاتھ کاٹتے، تمہارا ہاتھ کٹوا دیتا، تم ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اجرت بڑھاؤ، اور یہ جو تم نے میرے پاس شکایت لکھ کے بھیجی ہے، تمہارا اونٹ ذبح انہوں نے کیا ہے، یہ بھوکے تھے، اس اونٹ کی جتنی مارکیٹ میں قیمت ہے اتنے اپنے جیب سے پیسے نکالو اور ان غریبوں میں تقسیم کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے مالی جرمانہ کیا، یہ مالی جرمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور آپ نے فرمایا زکات، اس نے کہا نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مالی جرمانہ عائد کر دیا تھا، فرمایا تھا زکات دو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر زکات نہیں دو گے تو پھر میں تم سے خود نبٹ لوں۔ زکات کے جتنے پیسے بنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی جرمان، اس کے باوجود ہم حنفیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات وہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ لا یحل لامرئ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا پیسہ کوئی لے سکے، لوگوں کے پیسے لینا بالکل جائز نہیں ہے، الا بطیب نفسی، جب تک کہ دینے والا اپنی خوشی سے پیسے نہ دے۔ نوغنی رحمت اللہ فرمایا یہ اصل ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی جرمانے ارشاد فرمایا سب کے سب نفل ہیں یا سزا ہیں، کہ ہم کچھ بھی اس کی توجہ کریں گے یہ نہیں ہے کہ اصل کو ختم کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ ٹیکس نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کل کو اٹھتا ہے کہتا ہے میر المومنین رضی اللہ عنہ کو مالی جرمانہ، حاتم بن بلتہ رضی اللہ عنہ کو ذبح بھی ہوا اور الٹا جرمانہ ہو گیا کہ بھائی اتنے پیسے تم اور بھی نکالو تقسیم کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، کسی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کسی کا بھی کال لے لیا جائے تو یہ پھر دین نہیں رہے گا بھیا، یہ کھیل تماشا بن جائے۔ اس لیے جو دو فکرے آپ سے عرض کیے تھے نا کہ نہ صرف یہ کس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ڈر ہے کہ آدمی کو تک پہنچائے، یہ اس کی تشریح ہے۔ خالد صاحب ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا
جی،
اب اجازت دیں، گلزار صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں پھر اجازت دیں تو اچھا۔ ہمارے میں دو سودے رہ گئے، ایک سود پہ مکان لینے کا اور ایک وہ کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کیوں کی تھی، وہ تو اتنا نازک ہے کہ کیا کہیں۔ گلزار صاحب ہیں یا گئے؟
جی موجود ہیں
جی، حاضر ہیں، لبیک۔
جو عورت ماس نکلا اس پہ زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، اور نہ زیادہ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو نصاب تعلیم ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ نتائج جس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرے گا؟ اس قسم کی حرکتوں کو روکنے کے لیے، کسی بھی شخص کو فرد ہو یا مجمع ہو یا قوم ہو، گناہ سے روکنے کے لیے سب سے مؤثر طاقت اللہ کا خوف۔ آدمی میں خدا کا ڈر نہ رہے، قبر اور قیامت کا احساس نہ رہے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا قانون بھی اسے نہیں روک سکتا کہ جرم نہ کرے، وہ خواہشات سے مجبور ہوتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا خوف جب ہوتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو بچتا ہے۔ یہ جو نظام تعلیم پڑھاتے ہیں یہ اللہ کے وجود میں شبہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، خدا کا ڈر تو بہت دور کی بات رہا نا۔ یہ ساری چیزیں بربنائے عقل پڑھاتے ہیں، ہم نے نہ کہا ہے نہ کبھی کہتے ہیں کہ عقلی علوم نہ پڑھائے جائے، عقلی علوم ہمارے اساتذہ نے پڑھائے تھے، ہم نے بھی پڑھے تھے، سبھی دنیا میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ان کی ڈھنگ نرالی ہے کہ عقلی علوم پڑھا کر خدا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ کہ بھاری چیز ہے تو ضرور ڈوبے گی، آگ ہے تو ضرور جلائے گی. کوئی بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ پانی میں سلب کرنے کی صلاحیت، دبونے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی یہ پروردگار عالم نے رکھی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو یہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ دو فکریں نہ کہنے کی وجہ سے وہ جو بچوں کا ذہن بنتا ہے نا وہ ہمیشہ عقل کی مداری کے گرد گھومتا رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ دار و مدار سارا عقل پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی صفات مبارکہ وہ آتی ہی نہیں. تو جب اللہ کا خوف نہ رہے، پوری اسلامک اسٹڈیز 30-40 صفحے کی کتاب، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا کا استحضار، خدا تصور، قیامت اور آخرت میں جواب دہی کو پیدا کرے، اور حکمرانی صرف خواہشات کی رہے، تو اس نظام تعلیم کے نتیجے میں ایسی خواتین پیدا ہوں گی. بالکل اس سے ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہوا، یہ ہونا ہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے. یہ زیادہ دور دن نہیں ہے، یہ دن آئے جاتے ہیں کہ اسی ڈی چوک میں معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کو ٹھڈوں پہ رکھیں گے لوگ اور آگ لگائیں گے اس کتاب. یہی نصاب تعلیم ہے. اس ملک کے جو قائدین ہیں ان میں کتنا خدا کا خوف ہے. یہ جو پچھلے دنوں سینٹ میں ہوتا رہا ہے یہ کوئی ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہو، کوئی قبر اور قیامت کا احساس باقی ہو. دنیا جہان میں کافر سے کافر ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں ہو. یہ ان پڑھ ہونے کے نتیجے ہیں یا پھر اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کے نتیجے ہیں جہاں پڑھانے والے خود بد کردار تھے، خود بد کردار لوگوں کو اپنی شخصیت سے، اپنے لباس سے، اپنی اداؤں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی کلاس میں، اپنے سکول میں، سراسر تعلیم خدا کے خلاف دیتے رہے، بدکاری کے مجسمے. اور رہی صحیح کثرت سے نصاب تعلیم کی، تو ان ساری چیزوں کے مل جانے کے بعد توقع رکھی جا سکتی. اس لیے اس وقت انہوں نے وہ نعرے لگائے جو کبھی بھی نہیں لگائے. ان کا اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اور آزادی ہی آزادی، اور پتہ نہیں کیا کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مشتمل بینرز اٹھا کے پھرتی رہیں گی. اب کہاں گئے فرانس کے خاکے، اور اب کہاں گئی تمہاری غیرت. فرانس کے خاکوں میں جو کچھ تھا اس سے 100 گنا زیادہ ان بینرز میں تھا جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اٹھا کر لوگوں کو دکھائی. عجیب منطق ہے. فرانس والے کہیں تو کفر اسلام کے جھگڑے ہیں، اپنی خواتین، اپنے ملک کی، اپنے بڑے لوگوں کی بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں اور فلاں اور فلاں، وہی خاکے اٹھا کر چلتی. کہاں یہ غصہ اور غضب حکمرانوں کا کہ فرانس سے احتجاج، یہ کر دیں گے اور وعدہ ہے فرانسیسی اس فریق کو بھی نکال دیں گے اتنے تاریخ تک، اتنے تاریخ تک. اور کہاں تمہاری ناک کے نیچے تمہارے اپنے دارالحکومت میں لاہور اور کراچی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لکھی جا رہی ہیں. اسی کوئی بھائی یہ سب ریئیکشن ہے. یہ جتنی خواتین آئی ہیں یہ ریئیکشن ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جس معاشرے میں عورت پہ زیادتی ہوگی، جس معاشرے میں جبرن اسلام کو نافذ کیا جائے گا، اس کے فوائد، اس کی ترغیبات کو دکھائے بغیر وہاں رزلٹ یہی ملے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین میں جب بھی جبر ہوگا اس کا نفع سیکولرزم کو پہنچے. جب بھی دین کو جبرن لوگوں پر ٹھونسا جائے گا وہ نکلیں گے، باغی ہو جائیں گے اور یہ حرکتیں کریں گے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. نہ انصاف ہمارے یہاں ہے، نہ تعلیم ہمارے یہاں ہے، نہ امن ہمارے یہاں ہے، نہ ہی پڑھی لکھی قیادت موجود ہے، نہ نصاب تعلیم ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، نہ اسکولز ہیں. پھر اس پہ اتنا ناراض ہونے کی گزار صاحب کیا بات ہے؟ چیکر کے درخت بیجے جائیں اور کوئی نہ بولے، اور جب کانٹے پڑے اور چوہے تو رونے لگیں. کیوں؟ عام پڑھنے چاہیے تھے، موتیا سننا تھا. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں نصاب تعلیم نہیں بدلا جائے گا، لوگ پرائیویٹلی اپنے طور پہ ادارے قائم نہیں کریں گے، یونیورسٹیز اپنی نہیں قائم کریں گے اور محتاج رہیں گے حکومتوں کے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سننی پڑیں گی. یہ خدا کی پاک کتاب جلا دیں گے لوگ اسے. آج سے 50 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی مسلمان یہ بات کہ آج آ گئی نا سامنے. بالکل اسی طرح ہماری یہ بات آپ کو ممکن ہے بعض دوستوں کو عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن اللہ نہ کرے وہ دن آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود خدا کی کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کی بات ہے نا، لوگ جلائیں گے، توہین کریں گے، عورتیں کیا اور مرد کیا سب اٹھا کر پھینک دیں گے اور اس دین سے بے سار. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم بدلیے، ادارے بنائیے، اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیے. 75 سال میں اس ملک میں ایک میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے نہیں بنایا. یہ تو گنگا رام نے بنایا تھا، اور گنگا رام کی بیوی اور گنگا رام کمال کا آدمی تھا، لاہور کو اس نے سجا دیا. گنگا رام نے اپنا ہاسپٹل بنایا تھا، اب تک گنگا رام کے نام سے مشہور ہے. کیا کیا چیزیں اس نے لاہور کو دی تھی، آبی نظام دیا تھا. گنگا رام نے ہی فاطمہ جناح اسپتال بنایا تھا، مورتی کی کوئی ان کے نام پہ بنایا تھا. ہمارے یہاں 75 سال میں حکومت نے آتے ہی کیا کیا، اس کا نام اس مورتی کی بجائے فاطمہ جناح اسپتال رکھ دیا، بس اتنے ہی کیا. کیا کیا ان عورتوں کے لیے ہماری حکومتوں نے، کیا کیا ان بچیوں نے؟ اس ملک میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں میڈیکل پڑھیں، نہیں پڑھا سکتے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ مخلوط تعلیم ہے نا بیٹی، جو تم لے کے آؤ گی نا اپنے کردار کے داغ، اس سے بھلے بہتر ہم پہلے ہی کرتے ہیں. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، پیسے جمع کرنے چاہیے، اداروں کا سوچنا چاہیے، اپنی بچیوں کو بالکل الگ رکھ کے پڑھانا چاہیے، لڑکوں کو بالکل الگ رکھ کے پڑھانا چاہیے، نصاب وہ ترتیب دینا چاہیے جس سے مائیں، اچھی مائیں آئیں اور اچھی ماں اچھی نسل. آئندہ انشاءاللہ باقی سوال آپ کے جواب.
صاحب اسی پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ خدا کا خوف نہیں ہے پبلک کے اندر جس سے اس نصاب تعلیم کی وجہ سے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ایک طرح سے کمپلیسنسی آ گئی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، تو ایک طرح سے وہی جو چوزن امت والی جو سوچ جو کہ بنی اسرائیل میں آ گئی تھی وہ ہماری امت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم چوزن امت ہیں اس وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اس لیے ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو سب جائز ہے.
آپ صحیح کہتے ہیں، مگر کوئی بھی متعین لائق ہو رہی ہے. وہ حبیب جالب کی نظم پڑھیے گا، یہ جو 10 کروڑ عوام ہے، سمجھ آ گئی؟ کیوں پڑھ لیا؟ ہاں اس کے کچھ ہو رہی ہے. ہر جگہ ایک نیا امام ہے، ہر جگہ ایک نیا فتوا ہے، ہر جگہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، حتیٰ کہ دین میں بھی گمراہی اس حد تک ہے کہ اس کے خلاف بولیں. ان میں بھی ذہین کوئی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ذہین ہوتا نا، کوئی نیا ازم آتا، سوشلزم اٹھتا، کمیونزم، فاشزم وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نہیں پیدا ہوا. اس لیے جو بھی توجیہ آپ کریں، جو بھی اس کی تعویذ کریں، بالکل درست. اجازت دیجیے،
بہت شکریہ.